آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے، جب مروں گا تو فرشتے پوچھیں گے کیا عالم اٹھاتا تھا، تیرے ہاتھوں سے تو اس کی خوشبوئے وفا آتی ہے۔ نعرہ حیدری،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کنتم فی بیوتکم لبرد الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ عاشورہ کے قرآنی اصول یا کربلا قرآن کی عملی تفسیر موضوع گفتگو ہے۔ آپ مومنین کرام و عزاداران سید الشہداء علیہ السلام کی خدمت میں عرض ہوا کہ جو کچھ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن میں پیش کیا ہے، کربلا میں اس کو عملی شکل ملی ہے۔ اگر واقعی کربلا نہ ہوتا، قرآن تفسیر لفظی تو ہو جاتا لیکن تفسیر عملی اس کے لیے ادھوری رہ جاتی۔ قرآن نے دستور زندگی انسان کو دیا ہے، کس طرح سے انسان جیے، کس طرح سے زندگی بسر کرے۔ سید الشہداء نے قرآنی دستور زندگی کو کربلا میں مجسم کر کے لوگوں کو بتایا، یہ قرآن تم سے کہتا ہے اس طرح کی زندگی بسر کرو۔ قرآن کا فرمانا ہے پاکیزہ زندگی بسر کرو، ظلم نہ کرو، ستم نہ کرو، لیکن انسان ستم نہ کر کے خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے دستور قرآن پہ عمل کر لیا اور خدا کا فرمان بجا لایا۔ لیکن قرآن اسی پہ اکتفا نہیں کرتا، ایک پاکیزہ زندگی کے لیے، حیات طیبہ کے لیے، ایک مطلوب معاشرے کے لیے قرآن نے اس سے بڑھ کر دستور دیا ہے۔ فرمایا نہ ظلم کرو اور نہ ستم سہو، نہ کسی پر ظلم کرو، نہ کسی کا ظلم برداشت کرو۔ قرآنی تعلیمات میں اور وہ دین جو تحریف کا شکار ہوئے، منحرف ہو گئے اپنے خطوط سے، اپنی اصلی بنیادوں سے، یہی فرق ہے۔ مسیحیت کے اندر یہ تعلیم موجود ہے کہ تم کسی پر ظلم نہ کرو، بلکہ آپ نے آج جو ہر طرف سے اسلام پر یلغار ہے، قرآن پر یلغار ہے، وہ مکتب اہل بیت پر یلغار ہے، مقدسات دین پر یلغار ہے، چہر سو عالم سے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب کسی دینی مقدسات کی بے حرمتی نہ کی جاتی ہو۔ ان بے حرمتیوں میں ایک بیان ایسے انسان کا بھی تھا جس کی توقع نہیں تھی لوگوں کو کہ وہ بھی اسلام کی بڑھ کر بے حرمتی کرے گا۔ پاپ بینیڈکٹ موجودہ عالم مسیحیت کا، کیتھولک فرقے کا یا مذہب کا بڑا عالم، جب دیکھا سب اخبار، میڈیا اور مختلف ادارے بڑھ کر اسلام پہ حملہ کر رہے ہیں کہیں وہ پیچھے نہ رہ جائے، اس نے بھی بڑھ کر حملہ کیا، اسلام اور مسیحیت کا آپس میں تقابل کیا اور پھر کہا کہ اسلام کے اندر جو بنیادی انسانی اصول ہیں یہ وہی ہیں جو مسیحیت کے اندر ہیں، اور ان کے علاوہ اسلام کوئی نئی چیز نہیں لا سکا، اگر کوئی نئی چیز لایا ہے تو وہ دہشت گردی ہے۔ یہ اس انسان کے کہنا تھا جو دنیا کو درس دیتا ہے محبت کا، ہمدردی کا، الفت کا، انسانیت کا، اور جو مدعی ہے کہ ہمارا مذہب اور ہمارا دین بھی محبت کا دین ہے۔ وہ باج اسلام کی جو تصویر باہر کی دنیا میں پیش کی گئی ہے، اگر آپ جائیں باہر کسی ایسے ملک میں غیر مسلم میں، تو وہاں اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان کو کیا سمجھتے ہیں اور خصوصاً متدین مسلمان کو کیا سمجھتے ہیں۔ اسلام یعنی یہ پیش کیا گیا کہ دہشت گردی کا مذہب ہے، اور قرآن کے بارے میں یہی متعارف کروایا کہ یہ کتاب ہے جو انہیں بنیادی طور پر دہشت گردی سکھاتی ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو آپ کی سنی ہوئی ہیں، میں کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا، تکرار کر رہا ہوں ان سارے مطالب کا، وہ نقطہ عرض کرنے کے لیے جو مد نظر ہے۔ کہا کہ مسیحیت کے اندر جو کچھ تھا، جو اسلام کی اچھی تعلیمات ہیں، یہ وہی ہیں جو مسیحیت کے اندر ہیں، کوئی فالتو یا علاوہ اس کے کوئی ایسی چیز اسلام نہیں لایا مثبت چیزوں میں سے۔ اگر کوئی نئی چیز اسلام لے کر آیا ہے جو مسیحیت کے اندر نہیں ہے، تو وہ یہی دہشت گردی ہے، قتل و غارت ہے۔ اور پھر اس کے بعد عکس العمل ساری دنیا نے دکھایا، مناسب رد عمل ہر ملک میں اور ہر ادارے نے اور ہر شخصیت نے اپنے تہیں، بالآخر جو بھی عالم اسلام میں ہو سکتا تھا وہ ہوا۔ ایک چیز جو مسیحیت سے اسلام کے اندر داخل ہوئی، مسلک ہمدردی محبت کے نام پر، وہ یہ تھی کہ ستم نہ کرو، ظالم نہ بنو، لیکن مظلوم بننا ایک فضیلت ہے۔ مظلوم بننے میں کوئی حرج نہیں ہے، ظالم نہ بنو تم، کسی کو تماچا مارو نہیں، لیکن تماچا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی کا مال نہ چھینو، لیکن اگر تمہارا مال کوئی چھین لے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تم کسی کے حق پہ تجاوز نہ کرو، لیکن اگر کوئی تمہارے حق پہ تجاوز کر دے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ چیز، بہت ساری چیزیں اسلام کے اندر داخل ہوئی مسیحیت سے۔ قدیم میں اسرائیلیات کے نام سے بہت ساری چیزیں روایت بن کر اسلامی کتب میں، روائی کتب میں داخل ہو گئیں، جنہیں اسرائیلیات کہا جاتا تھا، یعنی کچھ یہود مسلمان بظاہر مسلمان ہوتے تھے، دل سے مسلمان نہیں ہوتے تھے، اور وہ اسلام کے نام پر آ کر کتب حدیث تدوین کرتے اور ان کے اندر ایسی تعلیمات اور روایات اور احادیث داخل کر دیتے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کو علماء اسرائیلیات کہتے تھے، یعنی دوسرے مذاہب کی تعلیمات جو اسلام کی روح کے ساتھ سازگار نہیں ہیں اور اسلامی تعلیمات کے لیے مناسب نہیں ہیں، کوئی تناسب نہیں رکھتی، وہ بڑی مہارت کے ساتھ اسلام کے نام پر انہیں متعارف کروا دیتے۔ یہ ہے ایک چیز، میں ابھی اشارہ کرتا چلوں جب بات یہاں پہنچی، تو کہ ادیان اور مذاہب میں یہ چیز ہے، افکار اور نظریات کی دنیا میں یہ چیز معمول کی چیز ہے، جس طرح سے افراد میں ہوتا ہے، قوموں میں ہوتا ہے کہ ایک قوم کے افراد دوسری قوم میں جا بستے ہیں، اس قوم کے افراد اس قوم میں آ جاتے ہیں، شادی بیاہ ہو جاتا ہے، رشتے ہوتے ہیں، لین دین ہوتا ہے، اسی طرح سے معاشرے بنتے ہیں اور اسی طرح سے پنپتے ہیں۔ افکار و نظریات و ادیان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک دین کی تعلیمات دوسرے دین پر اثر انداز ہوتی ہیں، اس دین کی تعلیمات اس دین پر اثر انداز ہوتی ہیں، خصوصاً وہ ادیان جو ایک دوسرے کے جوار میں رہتے ہوں، جو ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے ہوں۔ یہ ایک طے شدہ بات ہے، اس میں کوئی تردید یا شک کی گنجائش نہیں کہ ادیان ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسلام ہی کو لے لیں، مختلف دیگر ادیان سے نزدیک ہوا، اسلام نے ان ادیان پر اپنا اثر چھوڑا، ان ادیان نے بھی اسلام پر اپنا اثر چھوڑا۔ اسلام مختلف تہذیبوں میں اور مختلف ثقافتوں میں گیا، ان تہذیبوں پر اثر انداز ہوا، ان تہذیبوں کی کایا پلٹی، وہ تہذیبیں بھی اسلام پر اثر انداز ہوئی ہیں۔ جس طرح انہوں نے اسلام سے اثر لیا، اسی طرح اسلام نے بھی ان سے اثر لیا۔ اس نقطے کو سمجھانے کے لیے میں ایک سادہ سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو باور ہو جائے ہوتا کیا ہے۔ پانی، شہری سپلائی کا پانی کا جو نظام ہے، یہاں بھی ہے، ہر جگہ ہے، نلکوں کے ذریعے، پائپوں کے ذریعے آپ کے گھر تک پانی پہنچایا گیا ہے آپ کی ضروریات زندگی کے لیے۔ آپ اسی سے نہاتے ہیں، آپ اسی سے دھوتے ہیں، آپ اسی سے غسل کرتے ہیں، آپ اسی سے وضو کرتے ہیں، اسی سے برتن دھوتے ہیں، اسی سے لباس پاک کرتے ہیں۔ پانی پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے، حیات ساری پانی کے اوپر ہے۔ یہی پانی جو پاک و صاف ہمارے گھر میں آتا ہے، ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، اور پانی کا اثر یہ ہے کہ ہم بھی پاک و پاکیزہ رہتے ہیں۔ اگر ابھی دھلے ہوئے چہرے میرے سامنے ہیں اور دھلے ہوئے کپڑے پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، تو یہ سب پانی کے طفیل ہے۔ اگر پانی نہ ہوتا، نہ چہرے دھلے ہوئے ہوتے، نہ لباس دھلے ہوئے ہوتے، آلودہ ہوتے۔ پانی ہماری زندگی پر بڑا اثر انداز ہے، لیکن یوں نہیں کہ انسان جواب میں پانی پر اثر انداز نہ ہو، انسان بھی پانی پر اثر انداز ہے۔ اگر دیکھنا ہے کہ انسان نے پانی کو کیا دیا اور پانی نے انسان کو کیا دیا، پانی نے انسان کو طہارت دی، پانی نے انسان کو نظافت دی، پانی نے انسان کو پاکیزگی دی، لیکن جتنی انسانی غلاظت و نجاست تھی وہ ساری انسان نے پانی کو دے دی، پانی کو منتقل کر دی۔ لہذا آپ کے گھر آتا ہوا پانی کچھ اور ہوتا ہے اور آپ کے گھر سے جاتا ہوا پانی کچھ اور ہوتا ہے۔ غور کریں، کبھی سادہ سی چیز ہے، روزمرہ اپنے گھر کے سامنے ایک عام سی مثال ہے، جب آتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے، جب جاتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے، ہے تو وہی پانی، لیکن کیا فرق پڑا کہ ابھی جاتے ہوئے میں حاضر نہیں اس کو نگاہ کروں، جاتے ہوئے حاضر نہیں کہ میں اسے سونگوں، جاتے ہوئے حاضر نہیں کہ میں اسے دیکھوں، میں اسے مس کروں۔ کیا ہوا اس پانی کے ساتھ؟ اس پانی میں انسانی زندگی کے آثار مل گئے ہیں، میرے گھر کے آثار مل گئے، آپ کے گھر کے آثار اس کے اندر شامل ہو گئے۔ دین بھی اسی طرح سے ہے، اتفاقاً قرآن نے دین کی مثال پانی کی دی ہے، جہاں بھی دین کا تذکرہ آیا، ہدایت کا تذکرہ آیا، قرآن نے اس کو پانی کی مثال کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ہر چیز کی حیات پانی کے طفیل ہے۔ پانی ایک تو یہی ہے جو بہتا ہوا ہمارے گھروں میں آتا ہے، جو آسمان سے برستا ہے، جو دریاؤں میں، نہروں میں، ڈیموں میں، سمندروں میں ہوتا ہے، یہ ظاہری پانی ہے۔ حقیقی پانی وہ ہے جو ہدایت کا پانی ہے، جو نور کا پانی ہے، جو اللہ کی طرف سے ہے۔ ظاہری پانی انسان کے لباس و جسم کی تطہیر کرتا ہے، حقیقی پانی انسان کے نفس و روح کی تطہیر کرتا ہے۔ اس کو بھی قرآن نے پانی کہا ہے، انزلنا من السماء ماء فسالت اودية بقدرها۔ قرآن کا یہ فرمانا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اور یہ پانی وادیوں میں، ندیوں میں، نالیوں میں اتنی مقدار میں بہ نکلا جتنی ان کے اندر گنجائش ہے۔ جتنی پانی کی ندی میں گنجائش ہوتی ہے، اتنا ہی پانی اس میں بہ نکلتا ہے۔ قرآن کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ حق و باطل سمجھانا چاہتا ہے، قرآن خدائی تقسیم سمجھانا چاہتا ہے۔ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ جن لوگوں کے لب پہ شکوہ ہے کہ اسے زیادہ مل گیا، مجھے کم مل گیا، وہ اس کی زندگی اس طرح سے ہے، میری زندگی اس طرح سے کیوں ہے؟
وہ کھا پی رہا ہے میں محروم کیوں ہوں؟ تو قرآن نے کیا فرمایا کہ یوں نہیں کہ اللہ نے کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا، اگر تقسیم خدا و تقدیر خدا و قضاء خدا کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو اپنے ارد گرد ماحول پر غور کرو. دیکھو خدا نے اگر ایک نالی میں پانی زیادہ جا رہا ہے، اگر ایک نہر میں پانی زیادہ جا رہا ہے، اگر ایک دریا میں پانی زیادہ جا رہا ہے تو اس کی معنی یہ نہیں کہ خدا نے وہاں بارش زیادہ برسائی ہے، بلکہ خدا نے یکساں بارش برسائی ہے، اس کی گنجائش زیادہ تھی دوسری ندی نالیوں سے، اس لیے اللہ کا برسایا ہوا پانی اس نے قبول زیادہ کیا ہے، نہ کہ خدا نے اس کے اوپر بارش زیادہ برسائی ہے. جتنی بارش ندی پہ ہوئی ہے اتنی بارش نالی پہ ہوئی ہے، لیکن نالی کی اتنی گنجائش نہیں ہے. لہذا قرآن کا یہ فرمانا ہے کہ ہم ہدایت کا ایک قانون رکھتے ہیں. وہ کون سا ہدایت ہے؟ وہ ہدایت کا قانون یہ ہے کہ من یرید اللہ، کہ خدا اگر ارادہ کرے کسی کو ہدایت کرنے کا، کسی کی ہدایت کا ارادہ کرے اللہ تعالی، ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، کہ پہلے خدا اس کے سینے کو کھولتا ہے، پہلے اس کی گنجائش کو بڑھاتا ہے، پہلے اس کی قابلیت کو بڑھاتا ہے. چونکہ خدا کے ہاں تو بخل نہیں ہے، خدا کے ہاں کنجوسی نہیں ہے، خدا تو فیاض ہے، خدا تو جواد ہے، اس کی جود و سخا ہے، ہر چیز پہ اس کی رحمت برس رہی ہے. دعائے کمیل میں حضرت فرماتے ہیں کہ اللہم انی اسألک برحمتک اللتی واسعت کل شیء. خدا تو وہ خدا ہے کہ جس نے اپنی رحمت مخصوص ان کے لیے نہیں قرار دی جو اس کو سجدے کرتے ہیں، اس کی رحمت ان کے لیے بھی ہے جو اس کا انکار کرتے ہیں، وہ سب کے لیے اپنی رحمت برسا رہا ہے. لیکن رحمتیں لینے والوں میں فرق ہے، بعضوں نے رحمتیں زیادہ لی، بعضوں نے رحمتیں اتنی نہیں لی. دین بھی مثال قرآن نے پانی کے ساتھ ذکر کی، دین بھی ایک پانی ہے، انسانی تطہیر کے لیے آیا ہے، انسان کی حیات کی پاکیزگی کے لیے آیا ہے. تو جس طرح یہ بیٹا ہوا پانی، سیال پانی ہمارے گھروں میں آتا ہے، ہمیں تطہیر کر کے جب نکلتا ہے تو آلودہ ہو جاتا ہے، اسی طرح دین بھی جب معاشروں میں آتا ہے، جب گھروں میں آتا ہے، جب ذہنوں میں آتا ہے، جب کھوپڑیوں میں آتا ہے، جب انسان کے دلوں میں آتا ہے اور وہاں سے آگے منتقل ہوتا ہے، تو انسان کبھی خالص اور پاک دین منتقل نہیں کرتا، بلکہ اس میں اپنی طرف سے بہت کچھ شامل کر دیتا ہے، اس میں اپنی طرف سے بہت کچھ شامل کر دیتا ہے. آج اگر بعض دین قابل برداشت نہیں ہے، دین کے نام پر ایسے اعمال ہیں جو قابل برداشت نہیں ہیں، تو یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے کہ خدا نے دین میں یہ کچھ شامل کیا تھا، بلکہ یہ انسان نے دین کو دیے اپنے آثار. خدا نے دین بھیجا انسان کی تطہیر کے لیے، اور انسان نے دین میں اپنی آلودگیاں شامل کر لیں، کچھ آبائی چیزیں شامل کر لیں، کچھ علاقائی چیزیں شامل کر لیں، کچھ اپنے ذہنوں کے خیالات اور تصورات شامل کر لیے، کچھ جو کچھ انسان نے سوچا وہ بھی دین بنا کر پیش کیا. ظاہر ہے کہ اگر ہر انسان اپنے ذہن سے جو سوچتا ہے اسے دین بنا کر پیش کرے تو آپ خود سوچ لیں کہ دین کا حشر کیا ہوگا. ایسا ہی ہوگا جیسے آج کل ہوا ہے، جیسے ہو رہا ہے. اس دین کو واقعی کوئی پسند نہیں کر سکتا، اس دین کو کوئی اپنا نہیں سکتا، چونکہ یہ دین اپنانے کے قابل نہیں ہے، اس کے اندر انسانی بہت ساری چیزیں مخلوط ہو کر رہ گئی. کیا کیا جائے اس کے ساتھ؟ پانی کے لیے جن علاقوں میں کمی ہے وہاں پر پانی کے لیے ایک نظام مقرر ہے، مختصر وقت کے لیے پانی آتا ہے، لوگ سٹور کر لیتے ہیں، پھر یہی پانی ان کے گھروں سے نکل کر چلا جاتا ہے. بعض شہر ہیں معروف مغربی شہر، آپ جانتے ہیں لندن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں کا سارا پانی جو گھروں میں آتا ہے وہی بہ کے جاتا ہے، پھر اسے دوبارہ صاف کر کے دوبارہ گھروں میں بھیج دیتے ہیں، وہاں اس کو ریفائن کرتے ہیں. لگا ہوا کارخانہ نیچے یا ایسا مشینری لگی ہوئی ہے کہ جو اس پانی سے غلاظت کو دور کر کے دوبارہ پانی صاف کر کے پھر اس کو لوٹا کر شہر میں بھیج دیتے ہیں. وہی پانی لوگ استعمال کرتے ہیں، اسی سے وضو کرتے ہیں، اسی سے نہاتے ہیں، اسی سے دھوتے ہیں، اسی سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. جب یہ دوبارہ پاک ہو کر لوٹ کر آتا ہے، اب دیکھیں پانی میں اگر کہا جائے کہ یہ وہی پانی ہے جو میرے گھر سے جا رہا تھا، انسان کو یقین نہیں آتا، کیونکہ وہ تو میں نے بہت آلودہ کر کے بھیجا تھا. لیکن اس آلودگی کو ختم کرنے کے لیے اہتمام کیا گیا اور اس نے پانی کی تطہیر کر دی، پانی کو پاک کر دیا، پانی کو صاف کر دیا. اسی طرح دین بھی ہے، دین جب انسانی معاشروں میں آتا ہے، دین جب انسانی طبقات میں آتا ہے، انسان بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے شامل کر دیتا ہے. کیا کیا جائے؟ دین کو اگر انسان آلودہ کر دے تو کیا کرنا چاہیے؟ دین کے آلودہ کرنے والے بہت سارے طبقات ہیں. ظاہر ہے جن لوگوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ دین آلودہ نہیں کرتے. بعض ہے نا جو دین سے کوئی ان کا رابطہ نہیں ہے, کہتے ہیں کسی گاؤں میں مسجد کا دروازہ کھلا ہوا تھا. آج کل تو کوشش کرتے ہیں کہ 24 گھنٹے تالا لگا رہے تاکہ مسجد کا تقدس پامال نہ ہو, لیکن اس زمانے میں اتنا شعور نہیں تھا لوگوں میں, کبھی کبھی تالا کھول دیتے تھے یا سرے سے لگاتے ہی نہیں تھے. ایک گدھا گھومتا ہوا مسجد کے اندر داخل ہو گیا. مولانا مسجد میں تھے, انہیں گدھا دیکھ کر بڑا افسوس ہوا, غصہ بھی آیا, اور انہوں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ بتایا گیا فلاں شخص کا ہے. اس مالک کو بلایا انہوں نے اور اسے خوب ڈانٹا کہ تجھے شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتی کہ گدھے ایسے تو نے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں اور وہ مسجد میں آ گھسے ہیں. تو اس شخص نے مولانا سے کہا کہ مولانا معاف کرنا, یہ بے زبان ہے, گدا ہے, نافہم ہے, بے شعور ہے, یہ گھس آیا, آپ اس کو اتنا مائنڈ نہ کریں. آپ مجھے پوچھیں کہ میں بھی کبھی آیا ہوں آپ کی مسجد میں؟ کوئی گدا ہے بے شعور گھس آیا آپ کی مسجد میں؟ آپ مجھ سے پوچھیں میں بھی کبھی آیا آپ کی مسجد میں؟ خوب نہیں آتا. انسان جو لا تعلق ہوتے ہیں دین سے وہ دین کے اندر کوئی چیز ڈال نہیں سکتے. وہ لا تعلق ہے, دین چھوڑ کر بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں. ظاہر متاثر وہ کرتا ہے, جس کے گھر پانی نہیں آتا وہ پانی گندا بھی نہیں کرتا, جن کے گھر میں پانی آتا ہے وہ پانی وہی گندا کرتے ہیں نا. اب اگر کسی گھر میں پانی نہ آتا ہو, ہمارے گھر میں آتا ہو اور میں روزانہ اس کو پوچھوں کہ یہ پانی کے ساتھ تم نے کیا کیا, وہ پانی کے ساتھ ہم نے کچھ کیا. لہذا جن لوگوں کا دین سے تھوڑا بہت تعلق ہوتا ہے دین انہی سے متاثر ہوتا ہے. جو دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتے وہ دین کو متاثر بھی نہیں, محروم ہے دین سے, نعمت دین سے محروم ہے. لیکن جو متاثر کرتے ہیں دین کو کسی بھی مقصد کے لیے لے لیا, کسی بھی غرض کے لیے لے لیا, اور جو کچھ اپنی طرف سے دین کے اندر ڈال دیا, دین کو آلودہ کر دیا, اس کو کیا کریں اب اس دین کو جو آلودہ ہو گیا؟ بعض یہ سوچتے ہیں یہ دین آلودہ ہو گیا نیا دین بنانا چاہیے, یہ خراب ہو گیا پرانا ہو گیا. ابھی بھی بات سوچتے ہیں ایسے جو چند کلاسیں پڑھ جاتے ہیں. یہاں ظاہراً ہونا بھی ایسے چاہیے کہ پڑھے لکھے لوگ دارالخلافہ میں زیادہ ہونے چاہیے, ایسے ہی ہے نا انشاءاللہ, تعلیم یافتہ لوگ یہاں پر زیادہ ہیں, ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. بتایا بھی ایسے گیا ہے کہ الحمدللہ اکثریت یہاں پر تعلیم یافتہ ہیں اور بعض اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں. انشاءاللہ خدا سب کو زیور علم سے آراستہ فرمائے انشاءاللہ. دو جماعتیں پڑھ جاتے ہیں, دو لفظ پڑھ جاتے ہیں, پھر فوراً دین کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ دین بہت پرانا ہو گیا ہے, 1400 سال ہو گئے ہیں, صدیاں گزر گئی ہیں, زمانہ اتنی ترقی کر گیا ہے, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, ڈیجیٹل زمانہ ہے, انسان ایٹم تک جا پہنچا, ایٹم کے اندر جا اترا ہے, ادھر سے کہکشانوں میں چلا گیا ہے, اور ہم ابھی تک 1400 سالہ پرانا دین پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑی سی شرم سی محسوس ہوتی ہے ان کو, ندامت سی محسوس ہوتی ہے ان کو. لہذا کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایسا حلیہ اپنا بنائیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کا پرانے دین سے کوئی تعلق ہے. لہذا بعض ہمدردی بھی کرتے ہیں کہ نیا دین بنانا چاہیے, لگے ہوئے ہیں ابھی نئے دین بنانے میں لگے ہوئے ہیں, کہا کہ نیا دین بنانا چاہیے جو آج کے عصری تقاضوں کو پورا کرتا ہو, عصری تقاضے اس سے پورے ہوتے ہوں, چونکہ دین بہت جلد پرانا ہو جاتا ہے. کہا عصری تقاضے پورے ہوتے ہوں, جو بے حجابی کی بھی اجازت دیتا ہو, جو فساد و فاشا کی بھی اجازت دیتا ہو, اتنا کھلا ڈھلا دین بناؤ جس کے اندر ساری چیزیں شامل ہو جائے. خوب ایسا دین بنانا چاہیے نئے زمانے کے مطابق ہو. پرانے دین میں کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے. جس نے محرم اور نامحرم کے درمیان فرق کیا ہوا ہے, جو لڑکی کو لڑکے سے اور لڑکے کو لڑکی سے ملنے نہیں دیتے, خوب ایسا دین نہ بناؤ, بلکہ ایسا دین ہو جو سب کو کہے بہن بھائی ہو تم, سب کو رشتہ اخوت میں منسلک کر دے. رشتہ اخوت بھائی بھائی میں ہوتا ہے, نہ کہ بہن بھائی میں ہوتا ہے. بھائی آپ مومنین آپس میں بھائی بھائی بنے, نہ کہ بھائی مومنات سے جا کر بھائی بننے کی کوشش کریں. نہ مومنات کا بھائی بننے کی ضرورت نہیں ہے, مومنین کے بھائی بنو پہلے تم. خوب ایسا کھلا ڈولا دین بناؤ جس کے اندر سب کچھ ہو. نہ اگر دین کو دین کے اندر کچھ چیزیں داخل ہو جائیں انسان کی طرف سے, انسانی کلچر کی طرف سے، انسانی ثقافت کی طرف سے. ایک کراچی میں چند سال پہلے یا دو سال پہلے عشرہ محرم، اسی طرح سے آپ جیسے مومنین کرام و عزاداروں کی خدمت میں ایک موضوع عرض ہوا تھا، آبائی دین اور الہی دین. ایک تضاد میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، دو دینوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ایک آبائی دین اور ایک الہی دین. اور آبائی دین اور الہی دین میں بہت ساری مشترکات کم ہیں، اتنی مشترکات نہیں ہیں، لیکن ہم نے رائے حل نکالا ہوا ہے کہ زندگی آبائی دین کے تحت بسر کرو، تائید الہی دین سے لے لو. اس کی الہی دین کی حیثیت مفتی والی ہے اور آبائی دین کی حیثیت دستور والی ہے، کہ زندگی آبائی دین کے تحت گزارو، فتویٰ جا کر الہی دین سے لے لو کہ جی ہم نے یہ کام کیا ہے آبائی دین کے تحت، ٹھیک کیا یا نہیں کیا. وہ بھی پھر بامر مجبوری یا جس طرح سے بھی ہیں، ایسے ہیں جو فتویٰ، آپ جو بھی کام کریں بلاخر اس کے صحیح ہونے کا فتویٰ دے دیتے ہیں. آپ حرام کھائیں تو بھی فتویٰ اس کی حلیت کا موجود ہے، حلال کھائیں تو بھی اس کا فتویٰ موجود ہے، تائید لے لیتے ہیں بلاخر، کسی نہ کسی طرح سے تائید لے لیتے ہیں. نیا دین بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہی دین جس کو آپ پرانا دین کہتے ہیں، کہ دین کبھی پرانا نہیں ہوتا. پرانی کون سی چیز ہوتی ہے؟ پرانی وہ چیز ہوتی ہے جس پر زمانے کا اثر ہو. پرانی کون سی چیز ہوتی ہے؟ جس پر زمانے کا اثر ہو. زمانہ چیزوں کو پرانا کر دیتا ہے، لیکن وہ جو زمانے کی ذات سے باہر ہو، جو زمانے سے ماورا ہو، جو زمانے کی دسترس سے باہر ہو، زمانہ اسے کبھی پرانا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا زمانہ اس کو پرانا، کہیں بھی پرانا نہیں کر سکتا. خدا بہت قدیم ذات ہے لیکن خدا پرانا نہیں ہے، خدا پرانا نہیں ہے. انبیاء بہت پہلے کے زمانوں میں رہتے تھے لیکن انبیاء پرانے نہیں ہیں. آئمہ 1400 سال پہلے زندگی بسر کرتے تھے لیکن پرانے نہیں ہیں. کیوں؟ کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو زمانے کی ذات سے باہر ہیں، جو زمانے کی دسترس سے باہر ہیں، زمانہ انہیں کبھی کہنا نہیں کر سکتا. علی اس وقت بھی پرانے نہیں تھے، علی آج بھی پرانے نہیں ہے. میں تو کہوں گا علی تو بہت دور کی بات ہے، کلام علی اٹھا کر دیکھ لو، نہ اس وقت پرانا تھا نہ آج پرانا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ خطبے بڑے پرانے ہیں، 1400 سال پہلے کے ہیں. میں تو جب پڑھتا ہوں، خدا شاہد ہے، ایک طالب علم کے طور پر، ایک طالب علم ہوں چھوٹا سا، ایک طالب علم کے طور پر جب نہج البلاغہ پڑھتا ہوں تو مجھے تو نہیں لگتا یہ 1400 سال پہلے کے ہیں. خدا شاہد ہے اس ممبر مقدس میں بیٹھا ہوا ہوں، اس مکان مقدس میں بیٹھا ہوا ہوں، اس مجلس مقدس میں بیٹھا ہوا ہوں، اور میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک طالب علمانہ عرض کر رہا ہوں کہ میں جب نہج البلاغہ کے خطبے پڑھتا ہوں مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے 14 گھنٹے پہلے یہ خطبہ دیا ہو، نہ 1400 سال پہلے کسی نے دیا ہو. آج کا زمانہ بیان کر رہا ہو، آج کے مسائل بیان کر رہا ہو. ذرا پڑھ کر تو دیکھیں، کھول کے تو دیکھیں. دین کبھی پرانا نہیں ہوتا، قرآن پرانا نہیں ہوتا. بہت ایک خوبصورت شعر ایک ادیب کا یاد آ گیا میرے ذہن میں کہ ہزاروں انقلاب آئے زمانے میں مگر اب تک، شاید ایسے ہو، اب مجھے پڑے ہوئے عرصہ ہو گیا اس شعر کو. ہزاروں انقلاب آئے زمانے میں مگر اب تک، کمر اپنا خدا بدلا نہ اپنے پنج تن بدلے. بدلتی وہ چیز ہے، بدلتا زمانہ ہے، زمانہ خود بھی بدلتا ہے اور جو زمانی ہو اس کو بھی بدل دیتا ہے، لیکن جو زمانے کی زد سے باہر ہو وہ کبھی بدلتا نہیں. دین بدلو نہیں، دین کو سمجھو، دین کو سمجھو نہ دین بدلو. یہ ایک یہودیوں کا کام تھا، فبدل الذی قیل لہم، وہ جو کچھ انہیں کہا گیا تھا انہوں نے بدل کے اس کو کچھ اور بنا دیا. خدا نے یہودیوں سے کہا کہ تم داخل ہو بیت المقدس میں, وقولو حتتن, کیا کہہ کر داخل ہو, حتتن, حتہ ایک لفظ ہے, اب اس کے معنی مفسرین نے ذکر کیے ہیں. ایک نعرہ بتایا گیا کہ جب دروازے سے داخل ہو بیت المقدس میں تو کیا کہہ کر داخل ہو, حتتن, یہ کہہ کر داخل ہو حتتن. یہود جب داخل ہوئے تو کہتے تھے حنتتن, حنتا گندم کو کہتے ہیں. خدا نے کہا کہ کہو حتتن, کہ اے پروردگار ہم توبہ کرتے ہیں. حتہ کا معنی ایک توبہ بھی ذکر کیا گیا, کہ اے پروردگار ہم پشیمان ہیں ان گناہوں پر جو کیے ہیں, یہ کہہ کر داخل ہو. انہوں نے کہا روٹیاں, روٹیاں کہہ کر داخل ہوتے تھے. جو خدا نے کہا وہ بدل دیا اس کو. دین بدلو مت, دین بدل بھی نہیں سکتا, دین سنت خدا ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اگر دین پر انسان اثر انداز ہو جائے کیا کرنا چاہیے, انسانی تہذیب اگر اثر انداز ہو جائے کیا کرنا چاہیے, انسانی کلچر اگر اثر انداز ہو جائے کیا کرنا چاہیے, انسان کی حزبی فکر اگر یا گروہی فکر اگر دین کے اندر داخل ہو جائے کیا کرے. یوں نہیں کہ دین کو, دین کے اوپر اثر چھوڑتے ہوئے دیر لگتی ہے. نہج البلاغہ میں ایک جملہ حضرت نے بیان فرمایا ہے, کتنا زمانہ گزرا دین کے آغاز میں, رسول دین کی رحلت میں اور اس جملے میں, 35 سال کا زمانہ, 35 سال گزرے اسلام کو. 35 سال میں انسان جوان ہوتا ہے, 35 سالہ جوان یہاں موجود ہوں گے. 35 سالے کو کیا کہتے ہیں, جوان ہے, بوڑھا تو نہیں ہوتا نا. 35 سالہ انسان جوان ہوتا ہے. اسلام کو 35 سال ہوئے, بس جوان تھا اسلام, ابھی بوڑھا بھی یہ بھی نہیں کہ قدیمی ہو گیا. آج تو 1400 سال ہو گئے, لگتا ہے بہت قدیمی ہو گیا, بوڑھا ہو گیا, لیکن اس وقت تو 35 سال ہوئے تھے. ابھی بوڑھا, ابھی قدیمی نہیں ہوا, ابھی زمانہ نہیں بدلا, ابھی حالات نہیں بدلے, کچھ بھی نہیں بدلا. لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے, امام دین نے, امام اسلام نے, امام الہی نے, رہبر الہی نے جب دین پہ نگاہ ڈالی, جب لوگوں پہ نگاہ ڈالی, جب معاشرے پہ نگاہ ڈالی, وہی دین جو پاکیزہ وحی کے ذریعے قلب نورانی پیغمبر پہ نازل ہوا تھا اور پیغمبر نے اس کی تبلیغ فرمائی تھی, 35 سال کے بعد جانشین پیغمبر نگاہ ڈالتا ہے اس دین کو تو کیا فرماتا ہے, لب سل اسلام و لب سل فرو مقلوبہ, اسلام کا لبادہ الٹا پہن لیا گیا ہے, اسلام کا لبادہ الٹا پہن لیا گیا. فرو لبادے کو کہتے ہیں, جیسے یہ قبا ہے, اس طرح کی ایک شبی چیز عرب پہنتے ہیں جس کو یہاں پر پوستین کہتے ہیں, یا ایک گرمیوں میں, سردیوں میں عموماً بعض لوگ پہنے ہوتے ہیں ایک لمبا سا پیراہن جس کی لمبی لمبی آستینیں ہوتی ہیں, ان کے اندر بازو نہیں ڈالتے, وہ ایسے زینت کے طور پر ساتھ لٹکتی رہتی ہیں, دیکھا ہوگا نا ایسا پیراہن, اس کو فرو کہتے ہیں, عربی زبان میں کہتے ہیں اس کو فرو. یہ سیدھا پہنے تو بڑا خوبصورت ہوتا ہے, لیکن اندر اس کو اگر الٹا کر دیں, چونکہ حیوان کی کھال کا بنتا ہے, یہ جانور کی کھال کا, خصوصاً دمبے یا بیڑے ذبح کر کے ان کی پشم کے ساتھ اس کو بناتے ہیں, تو وہ پشم باہر کی طرف ہوتی ہے, خوبصورت لگتی ہے, اندر سے وہ چمڑا سلا ہوا ہوتا ہے, اتنا خوبصورت نہیں ہوتا. حضرت نے کیا اس کو تشبیہ دی دین کو, کہ دین ایک لبادہ ہے, یہ لبادہ بعض لوگوں نے الٹا پہن لیا ہے, یعنی اس کے باہر کا حصہ اندر کر دیا, اندر کا حصہ باہر کر دیا. تو بعض کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو اندر کا حصہ باہر اور باہر کا حصہ اندر ہو جائے تو بہت برے لگتے ہیں وہ. حضرت نے کیا فرمایا کہ ابھی تو دین کو 35 سال گزرے ہیں, اسلام کو 35 سال گزرے ہیں, ان 35 سالوں کے اندر اسلام کا لبادہ الٹا پہن لیا گیا. کیا فرمایا کہ یوں نہیں کہ اجازت ہے جس کو بھی آئے اسلام کے لبادے کو الٹا پہنے یا سیدھا پہنے, بلکہ فرمایا کہ مجھے خدا نے امام دین بنایا ہے. امام دین کا کام کیا ہے کہ اگر کوئی نادان جاہل کسی بھی نیت سے دین کے لبادے کو الٹا پہنے اور امت کو الٹا دین اگر سکھانے کی کوشش کرے, امام کا یہ کام ہے کہ اس دین کو بھی سیدھا کرے, اس شیطان کو بھی سیدھا کرے. امام دین کا یہ کام ہے، دین کو بھی سیدھا کرے، اس شیطان کو بھی سیدھا کرے جس نے دین کو الٹا کر دیا. دین نیا بنانے کی ضرورت نہیں بلکہ دین کی تطہیر کی ضرورت ہے. تطہیر دین کیسے ہوتی ہے؟ تطہیر دین کربلا سے ہوتی ہے. دین کو پاک کریں. دین میں بہت ساری چیزیں جب گھس جائیں تو دین کو پاک کریں. عزاداری اب یہاں آ کر پتا چلے گا کس چیز کا نام ہے. پہلے دن عرض کیا تھا، بعض کام ہم کرتے ہیں لیکن ان کی عظمت کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. عزاداری عاشورہ کی برسی نہیں ہے، توجہ فرما رہے ہیں. عاشورہ کے جلوس 10 محرم کی برسی نہیں ہے، شہدائے کربلا کی برسی نہیں ہے، بلکہ یہ عزاداری خود کربلا ہے. نہ کربلا کی یاد ہے بلکہ خود کربلا ہے. کیوں خود کربلا ہے؟ اس لیے کہ دین ہمیشہ انسانی افکار کی زد میں ہے، دین ہمیشہ یزیدیوں کی زد میں ہے، دین ہمیشہ حکمرانوں کی زد میں ہے. ایک بہت خوبصورت جملہ رہبر معظم انقلاب نے فرمایا تھا، کہتے ہیں یہ ہمیں روز تلقین کرتے ہیں کہ دین سے، دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. روز ہمیں ریڈیو سے، ٹی وی سے، اخباروں میں بیان دیتے ہیں سیاستدان، پڑھے لکھے، دوسرے تیسرے، کہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ظاہر ہے جب دین کا کوئی تعلق نہیں ہے تو دیندار کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. دین کو الگ کرو، سیاست کو الگ کرو. البتہ علامہ اقبال کو پہلے پتا تھا کہ یہ کام یہ کریں گے، یہ کام کریں گے یہ، اور اگر کر دیا تو ہوگا کیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر دین سیاست سے الگ ہو گیا تو کیا ہوگا، اور اگر سیاست دین سے جدا ہو جائے تو کیا ہو جائے گا، کیا شکل سامنے آئے گی؟ کبھی تصور تو کریں نا کہ اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ شخص تھا، دہی کا پیالہ لے کے سمندر کے کنارے کھڑا ہوا تھا، اور لے کر کبھی کہہ رہا تھا، مسلسل یہ بات تکرار کرتا جا رہا تھا، کہتا تھا کہ نہیں ہوگا، نہیں بنے گا، نہیں بنے گا، لیکن اگر بن گیا تو کیا بنے گا. بار بار یہی جملہ دہرا رہا تھا کہ نہیں بنے گا، نہیں بنے گا، لیکن اگر بن گیا تو کیا بنے گا. کسی نے یہ دیکھا کہ یہ مسلسل ورد کرتے جا رہا ہے کہ نہیں بنے گا، نہیں بنے گا، اگر بن گیا تو کیا بنے گا. اس نے جا کر اسے پوچھ لیا کہ بزرگوار یہ کیا ہے، کوئی عبادت کر رہے ہو، کوئی ورد ہے، کیا ہے یہ کہ نہیں بنے گا، نہیں بنے گا، بن گیا تو کیا بنے گا. تو اس نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ پیالہ اگر سمندر میں ڈالوں تو یہ سارا مل کر لسی نہیں بنے گا، چونکہ یہ پانی ہے، یہ دہی ہے، اگر میں نے ڈال دیا تو یہ سمندر لسی نہیں بنے گا، نہیں بنے گا، لیکن اگر بن گیا تو کیا بنے گا. اگر یہ سمندر بن گیا لسی تو کیا بنے گا. خوب آپ یوں دیکھیں کہ سیاست دین سے اگر جدا ہو جائے، اوکے نہیں ہوگی، لیکن اگر ہو گئی تو کیا بنے گا، کیا بنے گا. علامہ اقبال نے آدھی بات تو بتا دی، البتہ پوری بتائی لیکن الگ الگ بتائی، ایک نظم میں ایک مطلب بتایا، دوسری میں دوسرا مطلب بتایا. کیا بتایا؟ بتایا یہ کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اگر سیاست سے دین نکل جائے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ چنگیزیت. چنگیز کا نام تو سنا ہوا ہے. چنگیز کون تھا؟ جو گلے نہیں کاٹتا تھا بلکہ جلد اتارتا تھا، زندہ لوگوں کی کھال اتارتا تھا. چنگیز کون تھا؟ جس نے یہ تہیا کر رکھا تھا کہ میں کٹے ہوئے سروں کی انسانی کھوپڑیوں کا پہاڑ بناؤں گا. احرام مصر کتنے بڑے انسانی بنے ہوئے پہاڑ ہیں. چنگیز نے یہ کہا کہ میں انسانی کھوپڑیوں کے ایسے پہاڑ بناؤں گا، اور ندیوں میں اور نالیوں میں بہنے والے پانی کے بجائے وہاں پر خون بہے گا، اور اس نے بہایا یہ خون. اگر سیاست سے دین نکل جائے، وہ سیاست جو بھی ہو پیچھے، وہ آمریت ہو، وہ جمہوریت ہو، وہ شہنشاہیت ہو، وہ اشرافیت ہو، وہ جو بھی ہو، اگر دین اس سے نکل گیا پیچھے، چنگیزیت ہے. کبھی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شہنشاہیت اور آمریت یہ چنگیزیت ہیں، اگر دین سے دور ہو جائیں تو چنگیزیت رہ جاتی ہے، لیکن جمہوریت کبھی چنگیزیت نہیں بن سکتی. آج دنیا کو پتہ چل گیا کہ جمہوریت اگر دین سے دور ہو جائے تو سب سے بڑا چنگیز بنتی ہے، سب سے بڑا چنگیز بنتی ہے. آپ چنگیز و اسکندر کے ہاتھوں سے جو کچھ حضرت انسان کی کباہ چاک ہوئی اس سب کو ایک طرف رکھیں اور جمہوریت کے ہاتھوں جو حضرت انسان کی کباہ چاک ہوئی ہے اس کو ایک طرف رکھیں تو آپ کو جمہوریت کا ستم نظر آئے گا بالاتر ہے اس سے. اگر دین سیاست سے جدا ہو جائے تو پیچھے چنگیزیت رہ جاتی ہے, اور اگر سیاست دین سے نکل جائے, اگر سیاست دین سے نکل جائے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے, یہ بھی علامہ اقبال نے بتا دیا, کہا پیچھے روحبانیت رہ جاتی ہے. اگر سیاست نکل جائے پیچھے روحبانیت نکل رہ جاتی ہے. مجلس شورا ایک نظم ہے, آج تینوں مجلسوں میں اس کا ذکر آ گیا, پہلی دو مجلسوں میں بھی اس کا ذکر کر آیا. علامہ اقبال کی ایک نظم ہے, اس کا عنوان ہے ابلیس کی مجلس شورا, پڑھیے اس کو, پارلیمنٹ, ابلیس کی پارلیمنٹ ہے. اس میں ہر علاقے کے نمائندے اس نے بلائے, سالانہ اجلاس یا ماہانہ اجلاس جو بھی ابلیس کا ہوتا ہے, اپنے شیطانی اور انسانی نمائندے وہ بلا کر پھر ان سے پوچھتا ہے کہ شیطانی نظام کو کوئی خطرات جو درپیش ہیں وہ کون سے ہیں. اس کے نمائندے اس کو وہ خطرات بتاتے ہیں کہ یہاں یہ خطرہ ہے, یا یہ خطرہ ہے. بار کے فارق نے ایک خطرہ اس کو بتا دیا, ہر ایک نے ایک خطرے کی نشاندہی کی. کسی نے کہا کمیونزم بڑا خطرہ ہے, کسی نے کہا سوشلزم بڑا خطرہ ہے, کسی نے کہا وہ انقلاب بڑا خطرہ ہے, کسی نے کہا یہ فکر بڑی خطرہ ہے, لیکن ایک نمائندے نے کہا جمہوریت بڑا خطرہ ہے. شیطان نے کہا نا تو نادان ہے, تجھے نہیں معلوم کہ جمہوریت ابلیس کے ہاتھوں کا بنا ہوا لبادہ ہے جو ملوکیت کے تن پر اس نے چڑھا دیا. ابلیس کا بنا ہوا لبادہ, اے علامہ اقبال کی بات کر رہا ہوں, چونکہ مولانا یہ بات کرے تو بعضوں کو لگتا ہے کہ کسی اور وجہ سے کرے نا, علامہ اقبال علامہ ہے مولانا نہیں ہے, علامہ اقبال کی بات کر رہا ہوں کہ جمہوریت ایک ابلیس کے ہاتھ کا سلا ہوا لبادہ ہے جو آمریت کے تن پر چڑھایا ہوا ہے. اسی نظم میں آخر میں جا کر علامہ اقبال نے یہ لکھا, اپنے سارے نمائندوں کو بتایا, کہا کہ خطرہ اگر ہے تو ان چیزوں سے نہیں, آمریت کو, شیطانی نظام کو, نہ سوشلزم سے نہ کمیونزم سے ہے, ان چیزوں سے خطرہ نہیں ہے. اگر خطرہ ہے مصدقیت سے نہیں ہے, بلکہ اگر خطرہ ہے تو وہ اسلام سے ہے. جانتا ہے وہ شخص جس پہ روشن باطن ایام ہے, جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے, مصدقیت نہیں, یہ کہا کہ مصدقیت نہیں خطرہ آئندہ ہونے والے, بلکہ وہ چیز خطرہ ہے جس کا نام اسلام ہے. مصدقیت خطرہ فردا نہیں بلکہ اسلام ہے. یعنی اس نے اس وقت کہہ دیا کہ سوشلزم خطرہ نہیں, کمیونزم خطرہ نہیں, جمہوریت خطرہ نہیں, بلکہ اگر خطرہ ہے تو وہ اسلام سے ہے, اسلام سے ہے. لیکن کب اسلام خطرہ ہوگا؟ شیطان کے لیے, ابلیس کے لیے. کہا کہ جب یہ امت بیدار ہو جائے. اس امت کو بیدار نہ ہونے دینا, شیطان نے ڈیوٹی لگائی, کہا کہ اس امت کو اٹھنے نہیں دینا, اس کو بیدار نہیں ہونے دینا, اس کو ہوشیار نہیں ہونے دینا. آخر کس طرح سے اس کو سلا کے رکھیں, کیا لوریاں اس کو سنائیں؟ شیطان نے کہا, علامہ اقبال پیش کر رہا ہوں ابھی میں, شیطان نے اپنے چیلوں کو کہا کہ اس امت کو لوریاں سنا کر سلا دو. کس طرح سے اس کو سلا دو؟ کہا کہ مست رکھو ذکر و فکر خانقاہی میں اسے, مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں اسے, پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. یعنی اس کو ایسے اذکار و اوراد میں لگا دو, ایسی لوریوں میں لگا دو کہ یہ صبح و شام ورد کرنے میں لگے رہیں, اور ان کو دین ان کا محمدی لے کر, قرآنی لے کر, انقلابی دین لے کر ان کو خانقاہی دین سکھا دو کہ یہ اپنی خانقاہ میں گھسے رہیں. مسجدیں بھی خانقاہیں بن جائیں, مدرسے بھی خانقاہیں بن جائیں, لائبریریاں بھی خانقاہیں بن جائیں, یونیورسٹیاں بھی خانقاہیں بن جائیں, کالج بھی خانقاہ بن جائیں, امام بارگاہیں بھی خانقاہ بن جائیں, ہر مرکز جو ان کی ہدایت کا ہے اس کو خانقاہ بنا دو. یہ ابلیس نے دستور دیا اپنے چیلوں کو کہ مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں اسے, پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. دین کو سیاست سے، سیاست کو دین سے جدا کر دو، یہ انسانی مداخلت ہے دین کے اندر، ان کو الگ کر دو، ان کو الگ کر دو۔ برابر معظم نے یہ فرمایا کہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، لیکن یک طرفہ بات کرتے ہیں، دو طرفہ بات نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، ہم سیاست سے الگ ہو جاتے ہیں، دیندار، ابھی میں دینداروں کی بات کر رہا ہوں، کسی پارٹی یا حزب کا دفاع نہیں کر رہا، میں دینداروں کی بات، آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ متدینین کی بات کر رہا ہوں، آپ عزاداروں کی بات کر رہا ہوں، کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہ ہو، اپنا دین لے کر اپنی مسجد میں چلے جاؤ، اپنا دین لے کر اپنی امام بارگاہ میں چلے جاؤ، اپنا دین لے کر اپنے جلوس ازا میں چلے جاؤ، اپنا دین لے کر مدرسے میں چلے جاؤ، وہیں بیٹھے رہو۔ خوب، اگرچہ گھاٹے کا سودا ہے لیکن کر لیتے ہیں، فرض کر ہی کر لیتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر کے لیے کر لیتے ہیں اس کو، لیکن یہ دو طرفہ ہونا چاہیے، معاہدہ کر لیتے ہیں، عہد کر لیتے ہیں، اگرچہ اجازت نہیں ہے اس عہد کی، میں فرضی بات کر رہا ہوں، رہبر معظم کا قول نقل کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ہم وقتی طور پر ان کی بات مان لیتے ہیں، چونکہ خیرخائی کے طور پر ہمارے ساتھ یہ بات کرتے ہیں، دینداروں کے ساتھ، عزاداروں کے ساتھ، متدینین کے ساتھ، کہ آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، خیر خوب ہم کر لیتے ہیں، سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یوں تو نہیں کہ ہمیں سیاست سے باہر کر دو، دو طرفہ معاہدہ کرتے ہیں، تمہارا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، تم بھی لکھ کے دے دو کہ اس کے بعد تمہارا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ہم بھی کہہ دیتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن یہ یک طرفہ کہتے ہیں کہ آپ سیاست سے نکل جاؤ لیکن خود جو مرضی ہے دین کے اندر آ کر کرتے ہیں۔
کیا بات،
جو مرضی ہے دین کے اندر آ کر کرتے ہیں، کبھی آمریت کو آ کر نظام مصطفیٰ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا، آپ دین سے کیوں استفادہ کرتے ہیں؟ سیدھا کہو کہ ہم سیاست کرنے آئے ہیں، دین کے بغیر سیاست کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو بھی آتا ہے دین میں تصرف کرتا ہے، جو بھی آتا ہے دین کو آڑ بناتا ہے، جو بھی آتا ہے دین میں آ کر مداخلت کرتا ہے، دین کو ذریعہ قرار دیتے ہیں، دین کو آلہ قرار دیتے ہیں۔ اب آپ بھی کہو کہ ہم دین میں تصرف نہیں کریں گے، حکمران طبقہ دین میں تصرف کرتا ہے، ہر وہ شخص جس کا دین سے تھوڑا بہت تعلق ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ دین میں شامل کر ہی دے، کہ شاید سمجھتا ہے ثواب کا کام ہے، جیسے صدقہ دیتے ہیں، صدقہ لینے جب آتے ہیں سب کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس میں دے دیں۔ ابھی یہاں آغا صاحب روز اعلان کرتے ہیں کہ یہاں باہر مجالس کے لیے یا عزاداری کے لیے ہے نا کچھ رکھا ہوا ہے، آپ نے کہتے ہیں کہ وہاں پر ڈالیں، اب سب کی کوشش ہوتی ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ضرور ڈالیں، جیسے سب کی کوشش ہوتی ہے کچھ نہ کچھ تھوڑا سا تبرک لے لیں، وہاں سے تو لیتے ہیں نا، اسی طرح سب کی کوشش ہوتی ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ہم ڈالیں، یوں تو نہیں کہ صرف لینے کے چکر میں رہیں بلکہ کچھ نہ کچھ ڈالنے کے بھی چکر میں ہوں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین میں بھی کچھ ڈالیں کچھ ثواب ہوگا، دین میں کچھ نہ ڈالیں، دین مرض زد میں ہے، حکمرانوں کی، تاریخ نویسوں کی، بہت سارے اذہان ہیں جو کوشش کر رہے ہیں، اور اس وقت آج کی دنیا میں سب سے زیادہ مداخلت دین میں ہو رہی ہے، دین کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش، دین کے تقدس کو پائمال کرنے کی کوشش۔ عزاداری کیا فریضہ ہمیں سونپتی ہے، عزاداری کیا کہتی ہے، یہ عزاداری برسی نہیں ہے، کیونکہ برسیوں میں انسان غم منا کے گھر میں واپس چلا جاتا ہے، عاشورہ کیا کہتا ہے، عاشورہ کہتا ہے نا گھروں سے نکلنے کا وقت ہے، گھروں سے نکلنے کا وقت ہے، روڈوں پہ آنے کا وقت ہے، سڑکوں پہ آنے کا وقت ہے، گلیوں میں آنے کا وقت ہے، حسین حسین کرنے کا وقت ہے۔ آخر 1400 سال گزر گئے، بعض یہ کہتے ہیں نا اتنی پرانی شہادت کو اتنا کیوں روتے ہو، اتنی پرانی شہادت پر اتنا گریہ کیوں کرتے ہو، اتنی پرانی شہادت کا اتنا شوق کیوں مناتے ہو، انہیں معلوم ہی نہیں ہے حسین کس چیز کا نام ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے حسین کس چیز کا نام ہے، حسین کون ہے، حسین تطہیر دین کا نام ہے، اللہ نے حسین کو پاک کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ اللہ نے حسین کو پاک قرار دیا، اللہ نے حسین کو پاکیزہ قرار دیا، اب کوئی چیز حسین کے دامن تک نہیں آ سکتی، کوئی چیز حسین کے دامن کو آلودہ نہیں کر سکتی، چونکہ دامن عصمت بنا دیا۔ کیوں خدا نے حسین کو پاکیزہ کر دیا؟ اس لیے پاکیزہ کیا کہ حسین نے جس طرح خود پاک ہے، جب دین آلودہ ہو جائے گا حسین نے دین کو پاک کرنا ہے۔ حسینیت دین کی تطہیر کا نام ہے، آزاداری اسی عاشور کا تسلسل ہے، آزاداری اسی عاشور کا کربلا کا تسلسل ہے۔ آزاداری میں کیا کرنا ہے؟ آزاداری میں برسی منا کر گھر میں نہیں جا بیٹھنا، بلکہ آزاداری میں آنکھیں کھولنی ہے، اپنے معاشرے کو دیکھنا ہے، اپنے ارد گرد کو دیکھنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ دین میں کیا کچھ آ گیا۔ تو جس طرح اس وقت کربلا نے الٹی پوستین کو سیدھا پہنا دیا، اور جس طرح اس وقت کی آلودگی کو کربلا نے پاک کر دیا، آج آزاداری ان آلودگیوں کو پاک کرے گی، آج آزادار اس کو پاک کریں گے۔ آزاداری کا فریضہ یہی ہے۔ میں عموماً یہ عرض کرتا رہتا ہوں ہر مجلس میں، اور اس کے تکرار میں کوئی حرج نہیں، مجالس میں ضرور آئیں۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ مجالس علمی استفادے کی جگہ ہے، تو وہ دیکھتے ہیں آج کل ہر ٹی وی چینل نے کوئی نہ کوئی مجلس ہو رہی ہے استفادہ، وہ کہتے ہیں کہ اب یہاں سے ایک گھنٹہ ڈرائیو کر کے جائیں، ایک گھنٹہ آئیں، پھر ٹریفک ہے، پھر رش ہے، پارکنگ نہیں ملتی، رش ہوتا ہے، مسجد کے اندر سردی ہوتی ہے، آواز ساؤنڈ سسٹم سے ہی، اب تو کر دیا نا، ٹھیک ہے اب ٹھیک کر دیا۔ خوب، یہ سارے مسائل ہوتے ہیں، تو بہتر ہے ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے گھر میں ٹی وی پر بہترین ریکارڈنگ ہے، بہترین ساؤنڈ ہے، بہترین آواز ہے، کمرہ بھی گرم ہے، ہیٹر بھی لگا ہوا ہے، ڈرائیونگ بھی نہیں کرنی، نہ آنا ہے نہ جانا ہے، نہ سردی میں بیٹھنا ہے، مجلس بھی سن لی، ہم خورما ہم خدا، خورما بھی مل گیا، خدا بھی مل گیا۔ نہ بزرگوار، مجلس فقط علمی استفادہ نہیں، علمی بھی ہونی چاہیے، مجلس فکری بھی ہونی چاہیے، لیکن مجلس فقط علمی نہیں، مجلس فقط کچھ سنانے کے لیے نہیں ہے، تاکہ ٹی وی پر جو سی ڈی میں سن لینا، یہ سب کچھ کہتے ہیں نا ہم سی ڈی سن لیں گے، ہم نیٹ پر سن لیں گے، ہم مثلا ٹی وی پر سن لیں گے، اگر مجلس کچھ سنانے کا ہی نام ہوتا تو پھر تو جہاں مرضی یہ بیٹھ کر سن لیتے، لیکن مجلس سنانے کے لیے نہیں ہوتی، مجلس کچھ بنانے کے لیے ہوتی ہے، مجلس بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ اس طرح مجالس سے باہر نہ بیٹھو کہ ہم تو بعد میں لے کر کچھ سن لیں گے، سن تو لو گے، بنو گے کچھ بھی نہیں، بنو گے کچھ بھی نہیں۔ مجالس کیا بناتی ہیں؟ یہ مجالس آزاداری، یہ انسان کو دین کا مدافع اور محافظ بناتی ہیں، انسان کو بابصیرت بناتی ہیں، انسان کو باشعور بناتی ہیں، انسان کی آنکھیں کھولتی ہیں، انسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلاتی ہیں، انسان کو یہ بتاتی ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ کربلا کی یاد منا رہے ہو، بلکہ یہ سمجھو کہ تم خود کربلا میں موجود ہو، تم کربلا میں موجود ہو۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ ماتمی جو ماتم کرتے ہیں، اس طرح سے ماتم نہ کریں کہ ہم اپنی تنظیم بنا کر، انجمن بنا کر یہاں پر حلقہ ماتم میں ہیں، بلکہ یہ ماتم کا حلقہ جب بناتے ہیں تو اس طرح سے خلوص کے ساتھ جائیں، یوں سمجھیں کہ ہم اس حلقہ ماتم میں ہیں جو حضرت سیدہ عصمت کبریٰ نے تشکیل دیا تھا، ہم اس حلقہ ماتم میں موجود ہیں۔ اس طرح سے ماتم کے حلقے میں شریک ہوا کر، ان عزاداریوں کا فریضہ ہے، ان عزاداریوں کی رسالت ہے۔ قرآن انسان کو لا تعلق نہیں رکھتا، قرآن نے فرمایا ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، یہ پانی انسان کو تطہیر کرتا ہے، حقیقی پانی خدا کا دین ہے جو انسان کی روح اور نفس کی تطہیر کرتا ہے، جو انسان کی امت اور معاشرے کی تطہیر کرتا ہے، لیکن یہ بھی کبھی آلودہ ہو جاتا ہے، جب آلودہ ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ پھر کہو یا حسین، پھر کہو حسین ابن علی، جب حسین کہو گے حسینیت آ جائے گی، ہر تطہیر ہو جائے گی، ہر آلودگی ختم ہو جائے گی، وہ آلودگی کسی حکومت نے پیدا کی ہو وہ بھی پاک ہو جائے گی، وہ آلودگی اگر کسی نام نہاد ملہ نے پیدا کی ہوئی ہو وہ بھی پاک ہو جائے گی، وہ آلودگی اگر کسی خرافاتی نے پیدا کی ہو وہ بھی پاک ہو جائے گی، چونکہ حسین کس چیز کا نام ہے؟ دین کو آلودگیوں سے پاک کرنے کا نام ہے۔ اس لیے خدا نے حسین کو پاک بنایا، آیت تطہیر نازل فرمائی. ویسے تو معصومین کی، ہر معصوم کی زیارت کا بڑا اجر ہے، لیکن سید الشہداء کی زیارت ایک الگ مقام ہے. سید الشہداء کی زیارت کا الگ مقام ہے. بعض علماء نے، بڑے جید علماء نے، معمولی علماء نے، بڑے جید علماء نے کہا کہ میری نظر میں، میں نے جو دیکھا روایات معصومین سے جو نقل ہوئی ہیں سید الشہداء کی زیارت کے بارے میں، کہا کہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ گویا زیارت سید الشہداء واجب ہے انسان پر زندگی میں، واجب ہے انسان پر زندگی میں. چونکہ سید الشہداء کی زیارت فقط وہ دوسری زیارتوں کی طرح نہیں ہے. مقام رسول اللہ بڑا افضل ہے، مقام امیر المومنین بہت افضل ہے، لیکن امیر المومنین بھی فرماتے ہیں حسین ابن علی کی زیارت کو جانا، رسول اللہ بھی فرماتے ہیں حسین ابن علی کی زیارت کو جانا، امام ائمہ جو بعد میں آئے اولاد سید الشہداء سے، ایک زائر بن کر سید الشہداء کی زیارت کو جاتے تھے. کس لیے جاتے تھے؟ یہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ لوگوں، حسین ہے دین کی بقا کا نام، حسین ہے دین کی بقا کا نام. حسین جس طرح علی علیہ السلام کو کہتے ہیں، مولا کو ہم کہتے ہیں مشکل کشا، کہتے ہیں نا مولا مشکل کشا، مولا مشکلات کو حل کرنے والے. لیکن ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے مشکل پیش آئے گی ہمیں، پھر ہم مولا کو بلائیں گے، پھر وہ مشکلیں ہماری حل کریں گے. اس قسم کی مشکل کشا تو بہت ہیں کہ جب مشکل آ پڑے پھر ان کو آپ بلائیں، پھر وہ آ کر آپ کی مشکل حل کر دیں. ہوتی رہتی ہے نا ایسے، روزمرہ آپ کو پیش آتی رہتی ہے. گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، آپ نے ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں کو کہا کہ مشکل پیش آ گئی، ذرا تھوڑا سا اس کو دھکا دینا، انہوں نے دھکا دیا، گاڑی سٹارٹ ہو گئی، مشکل حل ہو گئی نا، حل ہو گئی نا، ایک مشکل تو حل کر دی انہوں نے. اب اس قسم کی مشکل کشا تو زیادہ ہیں. پھر مولا کو جو ہم کہتے ہیں مشکل کشا، تو وہ کیسی مشکل کشائی ہے؟ علی وہ مشکل کشا نہیں ہے جو منتظر بیٹھے رہیں کہ پہلے میرے ماننے والوں کو مشکلیں پیش آئیں، پھر وہ مجھے بلائیں، پھر میں جا کر ان کی مشکلوں کو حل کروں. بلکہ علی وہ مشکل کشا ہے، اس سے پہلے کہ مشکل پیش آئے علی مشکل کو حل کر کے گئے ہیں. سے پہلے کہ مشکل آئے مشکل حل کر کے گئے ہیں. مشکلات حل شدہ ہے، پیش بعد میں آتی ہیں. ہم حقیقت میں مشکل کشا کی طرف جاتے کم ہیں، اگر جائیں تو ہمیں حل شدہ مشکلات پہلے سے ملیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ جانا چاہتے ہیں اور وہاں جانا مشکل ہے، لیکن کسی نے وہ مشکل آپ سے پہلے حل کر کے رکھی ہو، لیکن میں متوجہ نہیں ہوں، میں گھبرا رہا ہوں کہ بڑی مشکل میں آ پڑا. لیکن جب پتہ چلا کہ وہ پہلے سے ایک ہفتہ پہلے سے مشکل حل کر کے جا چکے ہیں، تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے کہ ایسے ہونے چاہیے مشکل کشا. خدا نے علی کو مشکل کشا بنایا اس طرح سے کہ علی قیامت تک مومنین کی مشکلات کو حل کر کے جائیں، حل کر کے گئے. سید الشہداء بقاء دین، ایک جملہ طالب علمانہ جملہ ہے، میں اس کو تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. طالب علم نہ کسی حکیم سے منقول ہے یہ جملہ، کہتے ہیں کہ فیلسوف، حکیم سے مراد فیلسوف ہے، کسی فیلسوف نے یہ جملہ کہا، چونکہ فلسفیانہ بات ہے تھوڑی سی. انہوں نے یہ کہا کہ اسلام محمدی الحدوث ہے، حسینی البقاء ہے. طالب علم نہ بات ہے، مدرسے کی بات ہے، ظاہر ہے اسی حد تک اگر میں رک جاؤں تو آپ کے پلے کچھ پڑے گا نہیں. حدوث کہتے ہیں پیدائش کو، حدوث کہتے ہیں پیدائش کو. بقا یعنی پیدا ہونے کے بعد پھر اس کا زندہ رہنا، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد پھر اس کو، پہلے ہم خدا سے مانگتے ہیں کہ خدایا بچہ دے، جب پیدا ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں کہ اس کو بقا دے، اس کو زندگی دے، اس کو حیات دے. کچھ چیزیں بچے کی پیدائش کے لیے ہوتی ہیں، کچھ چیزیں بچے کی بقا کے لیے ہوتی ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا ہمیشہ، آپ کو مسجد چاہیے، آپ کو حسینیہ چاہیے، حسینیہ بنانے کے لیے بھی کچھ چاہیے، اور اگر جب بن جائے تو اس کو بچانے کے لیے بھی کچھ چاہیے. تو ان فیلسوف نے کیا کہا؟ کہا کہ اسلام پیدائش میں محمدی ہے، لیکن بقا میں حسینی ہے، پیدائش میں محمدی ہے لیکن بقا میں حسینی ہے۔ تو اس کے مطلب یہ نہ ہوا کہ ایک دفعہ حسین ابن علی نے دین بچایا، یہ نہیں ہے اس کے معنی۔ یعنی یزید کی دسترس سے، فقط ایک یزید کی دسترس سے خدا حسین نے دین کو بچایا، نہ نہ، یہ اگر کر دیا حسین کو محدود کر دیا آپ نے، حسین کو محدود کر دیا آپ نے، بلکہ حسین کس حقیقت کا نام ہے؟ حسین اس حقیقت کا نام ہے کہ قیامت تک جب بھی کوئی یزید آ کر دین کی حدود کو پائمال کرنا چاہے، وہیں پر دین کی بقا کا نام حسین و حسینیت ہے۔ وہاں پر بھی حسینیت بقا دین کا نام ہے، بغیر حسینیت کے دین بچ نہیں سکتا، بغیر حسینیت کے دین بچ نہیں سکتا۔ اگر کہیں بچا ہوا دین آج نظر آتا ہے آپ کو، پوری دنیا پہ ایک ذرا نگاہ کریں، نقشہ دنیا کا سامنے رکھ کر نگاہ کریں، تمام ممالک کو نگاہ کریں، تمام جغرافیے کو نگاہ کریں، الحمدللہ آپ پڑھے لکھے انٹرنیٹ پہ بیٹھ جائیں، اخباروں میں چلے جائیں، میڈیا میں چلے جائیں، جہاں بھی بیٹھ کر ذرا ایک دفعہ دنیا کے نقشے کو نگاہ کریں آپ، دنیا کے نقشے میں اسلام کہیں بچا ہوا باقی نظر آتا ہے یا نظر نہیں آتا؟ نام تو اسلام کا بڑا نظر آئے گا آپ کو، لیکن اسلام اگر کہیں نظر آتا ہے، اسلام کہاں نظر آئے گا؟ اسلام وہاں نظر آتا ہے کہ جہاں پر جگہ جگہ، گلی گلی، کوچے کوچے میں علی و ولی اللہ کی اذانیں ہو رہی ہیں، جہاں علی و ولی اللہ کی اذانیں ہو رہی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ دین کی کچھ نہ کچھ بقا ہے، دین کچھ نہ کچھ بچا ہوا موجود ہے۔ اب پوچھتے ہیں ان سے جا کر کہ یہ دین جو بچ گیا کہاں سے بچ گیا، یہ دین جو بچا کہاں سے بچا؟ اس رہبر عظیم سے پوچھتے ہیں، اس خمینی کبیر سے پوچھتے ہیں کہ اے خمینی، آپ نے جو دین بچایا، یہ دین جو بچا ہوا ہے آج ہر کوچے میں جو علی و ولی اللہ ہو رہی ہے، تو بتاؤ یہ دین بچ کیسے گیا؟ شہنشاہیت سے کیسے بچا لیا؟ آمریت سے کیسے بچا لیا؟ آج کی اس دنیا میں، اس پاروش پراشوب دنیا میں کیسے بچا لیا؟ اتنے دشمن دین ہوتے ہوئے دین کو کیسے بچا لیا؟ تو وہ رہبر جواب میں کیا کہتا ہے؟ ماں ہر چداری ماں سید الشہداء داری، یہ سب کچھ حسین ابن علی کے صدقے میں بچا۔
زندہ ہے خمینی،
زندہ
اور آج بھی جب بہت سارے قوموں کو خطرہ ہے، میں انشاءاللہ شاید کسی موقع پہ عرض کروں گا، دشمنان دین، دشمنان مسلمین چار دوڑے، مسلمین پر چار دوڑے، چڑھائی کی کس بہانے سے، کبھی کس پہ کبھی کس پہ چار دوڑے۔ آپ سن رہے ہیں کہ اس حسینیت کا مرکز بھی، اس کو بھی ایک آنکھ برداشت نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں برداشت کر سکتے؟ اسی مملکت میں شہنشاہیت تھی، اس کے محافظ بنے ہوئے تھے، اسی مملکت میں اب علی و ولی اللہ کی اذانیں ہوتی ہیں، اس کے دشمن بن گئے۔ معلوم ہوا کس چیز کے دشمن ہیں؟ ولایت کے دشمن ہیں، امامت کے دشمن ہیں، تشیع کے دشمن ہیں۔ اگر کہیں اور کہیں کچھ کام ہوتا ہے تو وہ اصل نہیں ہے، اصل محاصرہ تشیع کا کرنا ہے، تشیع کا محاصرہ کرنا ہے۔ جب تشیع کا محاصرہ کر کے گیدڑ بپکیاں اپنی سنانا شروع کی تو جواب کیا ملا؟ جواب یہ ملا کہ تم دھوکے میں نہ رہنا، تم دھوکے میں نہ رہنا، عراق و افغانستان کے دھوکے میں نہ رہنا۔ اگر ہمارا رخ کیا، یہ کہاں پر یہ جملہ بیان فرمایا؟ اس راہبر نے جملہ بیان فرمایا امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس میں کھڑے ہو کر یہ جملہ بیان فرمایا، امام کی امامت کے سائے میں کھڑے ہو کر، اس گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر یہ جملہ بیان فرمایا کہ اگر کسی دن غلطی سے تم نے ہمارا رخ کر لیا تو پھر یاد رکھنا کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں، بم نہیں، ایٹم نہیں، ہمارے پاس میزائل نہیں جن سے تمہارا مقابلہ کریں گے، ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، اگر ہمارا رخ کیا تو ہم کربلا بنا دیں گے۔ کربلا بنا دیں گے، جس امت کے پاس کربلا موجود ہو، جس مکتب کے پاس حسین ابن علی موجود ہو، جس مکتب کے پاس حسین ابن علی کے بیٹوں کے اسوے موجود ہوں، جس مکتب کے پاس اتنا سرمایہ موجود ہو، اس مکتب کو بھلا کوئی مٹا سکتا ہے؟ تم نے کربلا میں آیا مٹا دیا دین، کربلا میں حسینیت کو مٹا چکے۔ آج بھی دشمن آزاداری اسے سمجھتے ہیں کہ پابندیوں سے، دہشت گردی سے، خوف و ہراس پیدا کرنے سے ہم آزاداری کو روک لیں گے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ آزاداری کس چیز کا تسلسل ہے؟ یہ آزاداری کربلا کا تسلسل ہے۔ اس آزاداری کو تو کو زنجیر بھی نہیں روک سکے، اس آزاداری کو تو کو زنجیر بھی نہیں روک سکے۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ آزاداری ہے کیا چیز ہے، وہ سمجھتے ایک رسم ہے، جس طرح دوسروں کی رسمیں ہیں وہ آ کر سالانہ رسمیں انجام دے کے چلے جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں آزاداری بھی ایک رسم ہے۔ نہ، آزاداری ایک رسم کا نام نہیں ہے، رسومات میں اس کو شامل نہ کرو۔ آزاداری ایک مکتب کا نام ہے، آزاداری ایک حرکت کا نام ہے، آزاداری دفاع دین کا نام ہے، آزاداری بقاء دین کا نام ہے۔ جب بھی دین کو خطرہ ہوگا، اگر بچے گا تو آزاداری کے ذریعے سے بچے گا۔ آپ نے لبنان میں دیکھ لیا، آپ نے دیکھ لیا، اگر بچایا تو آزاداروں نے ہی بچایا، جا کے عربوں کی عزت آزاداروں نے بچائی۔ کون سے آزادار؟ وہی آزادار جن کے قتل کے فتوے دیتے ہیں، جن کے قتل کے فتوے دیتے ہیں، انہی آزاداروں نے تمہاری آبرو بچائی۔ اگر تھوڑی سی بھی شرم ہوتی ان کے اندر، ان آزاداروں کے پاؤں چومتے، ان کے ہاتھ چومتے، ان کی پیشانیاں چومتے، ان کے سینے چومتے آ کر، ان آزاداریوں نے تمہاری آبرو بچا لی، اسلام کی آبرو بچا لی، سب کی آبرو بچا لی۔ آزادار اگر بیدار ہو جائے، ان کو معلوم نہیں آزاداری کس چیز کا تسلسل ہے۔ آزاداری اس بی بی کی سنت ہے جس کو امام نے فرمایا ام المصائب ہے، جس کا لقب ہی ام المصائب بن گیا۔ بی بی جب کوفہ میں پہنچی، کوفہ میں کیسے پہنچی؟ استاد بزرگوار ہمارے فرمایا کرتے ہیں، ہماری عادت ہو گئی ہے لمبے لمبے مضمون باندھنے کی، لمبے لمبے مضمون باندھنے کی، ورنہ انسان فقط ایک چیز کا تصور کر لے قیامت تک رونے کے لیے کافی ہے، ایک چیز کا تصور کر لے بس کافی ہے۔ کس چیز کا تصور کرے؟ وہ بی بی جس کا کبھی سایہ بھی نامحرم نے نہیں دیکھا تھا، وہ بڑے بازاروں میں آئی، کاروان اسرا کو جب لے کر کوفہ کے قریب پہنچے، ایک جگہ پر روک دیا گیا یہ کاروان، محملوں سے اتارا گیا، بیویوں کو اتارا گیا، بچوں کو اتارا گیا. میں نے احترام میں محمل کہہ دیا ہے، محمل نہیں تھے، بغیر پالان کے. ننگی پشت والے شتر پر بیویوں کو بٹھایا گیا. معلوم ہے ننگی پشت والے شتر پہ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ شاید کسی کو تجربہ نہ ہو، جب حضرت ابو ذر کو جلاوطن کیا گیا، مدینہ سے شام بھیجا گیا، اور پھر جب شام سے دوبارہ مدینہ بھیجا گیا تو مدینہ سے شام میں ایک مست اونٹ بلایا گیا. اس بوڑھے صحابی کو، رسول اللہ کے اس بوڑھے صحابی کو اس مست اونٹ پر، ننگے اونٹ پر بٹھایا گیا. نیچے سے ابو ذر کی دونوں ٹانگیں کس کے باندھ دی گئیں رسی سے، اور دو گھوڑے تازہ نفس دوڑنے والے، دو گھڑ سوار ساتھ ملائے گئے. ان کا کام یہ تھا کہ یہ تازیانہ لے کر شام سے مدینے تک اس اونٹ کو دوڑاتے لے جائیں، دوڑاتے لے گئے. جب ابو ذر مدینے میں اترے، جب اتارا گیا تو اس صحابی رسول کی رانوں کا گوشت گل چکا تھا، سارا ہڈیاں نکل آئی تھی. معلوم نہیں ہمیں ننگے پشت اونٹ پر سواری کرنا کتنا سخت ہے، ان اونٹوں پہ بیٹھنا آسان نہیں ہے. کبھی کوئی بچہ گر جاتا، کبھی کوئی بچہ گر جاتا، کبھی آواز آتی بھیا سجاد رک جانا. اجرکم ربکم، ایک مقام پہ جا کر اس کاروان کو روک دیا گیا. اس مقام، وہ آج بھی محفوظ ہے، اس مکان کو کہتے ہیں راس الحسین، اس وجہ سے اسے راس الحسین کہتے ہیں، چونکہ سر اقدس امام علیہ السلام وہاں پر ٹھہرایا گیا تھا. بیبیوں کو روکا گیا، بچوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ ہم تھک چکے ہیں، پیاسے تھے، بھوکے تھے، ہماری تھکاوٹ اتارنے کے لیے، آرام کے لیے ہمیں یہاں پر اتارا گیا ہے. وقت گزر گیا، پیاسے اور بھوکے بچے. حکم ہوا دوبارہ سید ساجدین سے، کہنے لگے لعین کہ اہل کاروان کو دوبارہ محملوں پہ سوار کرو. سید ساجدین آگے بڑھے، بچوں کو سوار کرنا شروع کیا، بیویوں کو سوار کرنا شروع کیا. کس طرح مولا سوار کرتے، ہاتھوں میں تو بیڑیاں ہیں، گلے میں توک ہے، کس طرح سے مولا سوار کرتے تھے؟ ہر بی بی کے پاس جا کر، وہ کمر تازیانہ سے تو پہلے ہی جھکی ہوئی تھی، مولا جا کر ہر بی بی کے پاس کھڑے ہو جاتے اور کیا فرماتے، میرے کندھے کا سہارا لے کر محمل پہ سوار ہو جا. بی بیاں محمل پہ سوار ہوتی رہیں، لیکن آخر میں وہ بی بی آئی، عصمت صغرا، شریکہ حسین، بنت زہرا. جب اپنی پھوپھی کے پاس آئے جناب سید ساجدین، سید ساجدین کی حالت بدل گئی. کبھی راستے کو دیکھتے ہیں، کبھی پھوپھی کو دیکھتے ہیں. کبھی راستے کو دیکھا، کبھی پھوپھی کو دیکھا. پھوپھی فرماتی ہیں بیٹا ہوا کیا ہے، سجاد پریشان کیوں ہو؟ آگے بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں پھوپھی اما سوار ہو جائیے. لیکن جب کندھا پیش کیا پھوپھی کو سوار کرنے کے لیے، ایک دفعہ سید ساجدین کی فریاد نکلی، ایسی درد بھری چیخ نکلی کہ پھوپھی دوبارہ نیچے اتر گئی. پوچھتی ہیں بیٹا سجاد کیا ہوا؟ آیا کربلا یاد آ گئی، آیا بابا یاد آ گئے، آیا کوئی پائمال لاشا یاد آ گیا، آیا چچا کے بازو یاد آ گئے، جلتے ہوئے خیمے یاد آ گئے، یا وہ تماچے یاد آ گئے؟ بیٹا کیا ہوا؟ کیوں اتنی درد بھری چیخ نکلی؟ سید ساجدین نے روتے ہوئے ایک دفعہ راستے کو دیکھا، پھر اپنی پھوپھی کو دیکھا اور کیا فرمایا؟ کہا پھوپھی جان، یہ ملعون جس طرف ہمیں جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، میری پھوپھی، اس کو بازار کہتے ہیں، اس کو بازار کہتے ہیں، ابھی ہمیں بازاروں میں لے جایا جائے گا۔ اجرکم ربکم، جزاکم ربکم، اجرکم ربکم۔ پھوپھی اس کو بازار کہتے ہیں، میری پھوپھی، یہ جو ہمیں ٹھہرایا گیا تھا، یہ جو ہمیں یہاں پر روکا گیا تھا، ہمیں آرام کے لیے نہیں روکا گیا تھا، ہمیں سستانے کے لیے نہیں روکا گیا تھا، ہمیں آسائش کے لیے نہیں روکا گیا تھا، بیٹا کس لیے روکا گیا تھا؟ پھوپھی اماں، انہوں نے بازار سجائے ہیں، ہمیں یہاں پر روکا گیا، بازاروں کو سجایا گیا، بازاروں میں لوگوں کو بلایا گیا، لوگوں کو بلایا گیا اور ایک شہر میں منادی کروائی گئی۔ منادی کیا کروائی گئی؟ کہا لوگوں کے میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں باغی آ رہے ہیں، باغی کا سر آ رہا ہے، باغی کی بہنیں آ رہی ہیں، باغی کی بیٹیاں آ رہی ہیں۔ پھوپھی اماں، مجھ سے وہ منظر برداشت نہیں ہوتا، بازاروں میں کیسے جائیں گے؟ اور پھر وہی مقام آ گیا، پھر وہی مقام آ گیا، زہرا کی بیٹیاں، علی کی بیٹیاں بازار میں آ گئیں، بازار میں لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے، وہ بیبیاں جن کا سایہ کسی نے نہیں دیکھا تھا، سر عریان بازاروں کے اندر لے جائی جا رہی ہیں، بازاروں میں لے جائی جا رہی ہیں۔ یہاں پر یتیمہ حسین سے ایک روایت منقول ہے، بی بی نقل کرتی ہے کہ ایک مومن تھا جس کا دل بڑا نرم تھا، قریب آ کر کہتا ہے کہ بچی، مجھے لگتا ہے آپ بڑے غریب الوطن لوگ ہو، آپ پر بڑے ستم ڈائے گئے ہیں، بچی مجھے لگتا ہے آپ کو مارا بھی گیا ہے، بچی مجھے لگتا ہے آپ کا مال و متاع بھی لوٹ لیا گیا، بچی اگر کچھ چاہیے تو مجھ سے مانگ لے، میں تیری مدد کر سکتا ہوں، اگر پیاس لگی ہے تو بتا، میں تجھے پانی دے سکتا ہوں، اگر بھوک لگی ہے تو بتا، میں تجھے کھانا دے سکتا ہوں۔ بچی کیا کہتی ہے؟ کہ اے مہربان انسان، میں تجھ سے پانی نہیں مانگتی، میں پیاسی ضرور ہوں لیکن پانی نہیں مانگتی، میں بھوکی ضرور ہوں لیکن کھانا نہیں مانگتی۔ کہا پھر کیا مانگتی ہے؟ کہا صرف اتنا مہربانی کر، اگر کر سکتا اتنی مہربانی کر۔ کہا بچی بتا کیا کروں؟ کہا ان لائنوں سے کہہ دے میرے بابا کو سر کو آگے لے جائیں، میرے بابا کے سر کو آگے لے جائیں۔ بابا کے سر کو کیوں آگے لے جائیں؟ اجرکم ربکم، جزاکم ربکم، میرے بابا کے سر کو آگے لے جائیں۔ بچی سر آگے گیا تو کیا ہوگا؟ بچی کیا جواب دیتی ہے؟ کہ میرے بابا کا سر آگے ہوگا، سارے لوگ سر کو دیکھیں گے،